نتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اس حصے میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ فرمایا ہے بلا شبہ اللہ جل شانہ نے اشترا، خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو ان کی جنت کے بدلے. یعنی اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرما کر اور صاحب ایمان بنا کر اور دین اسلام عطا فرما کر خود ہی ہم سے سودا کر لیا کہ تمہارے لیے جنت ہے اور تم میرے لیے. اور یہ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور بڑا ہم پر انعام ہے اور بے انتہا ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اپنا بنا لیا. انہوں نے اپنا بنا لیا، بس ہماری طرف سے ان کا بننا باقی ہے. اگر واقعتا ہم بھی ان کے ہو جائیں اور صحیح صحیح دین اسلام کو اختیار کر لیں تو بیڑا اور کشتی پار. وہ اللہ تعالیٰ کا احسان بہت بڑا اس وجہ سے ہے کہ پہلے یہ کائنات کچھ بھی نہیں، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھی، نہ چاند تھے، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، اور جو زمینیں تھیں نہ تو نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، نہ سمندر تھے، نہ آبشارے تھے، نہ چشمے تھے، کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے تو اللہ پاک نے اپنا عرش پیدا فرمایا اور وہ پانی کے اوپر تھا اور کوئی مخلوق نہیں. پھر اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ سے، اپنی مشیت کاملہ سے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے. اور انسان کو اللہ پاک نے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے کچھ بندوں کو اپنا فرما بردار بنا کر جنت میں داخل کروں. اور اپنے کچھ بندوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں داخل کروں. یہ اللہ پاک نے کہا. چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان دو قسموں کو پیدا کیا. جتنے کافر اور مشرک ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جن میں یاجوج ماجوج بھی ہیں جو بے شمار اور بے حساب ہیں. اور جتنے مسلمان ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور یہ دونوں قسمیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک چلی آ رہی ہیں، قیامت تک چلتی رہیں گی. اللہ بچائے، اللہ بچائے جتنے بھی کافر ہیں مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ. اور جتنے ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جنت کے لیے. یہ ہے اس کی حقیقت. تو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت خدا نہ خواستہ ہمارے بارے میں یہ ہوتی کہ یہ کافر رہیں اور دوزخ میں جائیں تو پھر ہم کیا کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کتنا برا احسان، کتنا برا انعام ہے، وہ کتنی بڑی ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے متعلق ان کی مشیت پہلے ہی ہمارے بارے میں یہ ہو گئی کہ ان کو تو ایمان دینا ہے اور ان کو جنت میں بھیجنا ہے. بس اب یہ دعا کرو کہ یہ مشیت آخر دم تک جاری رہے، تبدیل نہ ہو. اس لیے ہمیں اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایمان دے کر کے دو باتیں، دو چیزیں ہم سے لے لی ہیں جو ہر انسان کے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، کافروں کے پاس بھی ہیں. اور وہ ایک ان کی جان اور دوسرے وہ ان کا مال. موٹی موٹی چیزیں تو یہی ہیں، باقی ساری ان کے تابع ہیں. ان دو کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ بھی انہیں کے اندر داخل ہیں. بھئی یہ تم میری مرضی کے مطابق استعمال کر لو، بس پھر تم میرے میں تمہارا اور تم میرے انعامات کے مرکز میں جاؤ گے جس کا نام جنت ہے. اور جہنم سے میں تم کو بچا لوں گا جو میرے نافرمانوں کا مرکز ہے. اللہ کا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا راستہ مقرر کر دیا ہے کہ ہمیں اب اگر چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے، چلنا ہے تو ایمان کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے چلنا ہے. طے ہے بس، بس اب ہمارا چلنا باقی. اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں لگائیں، اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تابع داری کے مطابق کمائیں اور استعمال کریں. کتنی سی بات. اس کے لیے ایک بات سمجھنے کی ہے اگر وہ بات ہم سمجھ لیں تو بس پھر ہمارے چلنا بس آسان ہے انشاءاللہ. مجھے کہ دیکھو راستے دو ہیں، بس چلنے کے لیے راستے دو ہیں. ایک دنیا داری کا راستہ ہے اور ایک دین داری کا راستہ ہے. تیسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. دنیا داری کے راستے کا مطلب سمجھ لو پہلے. دنیا داری کے راستے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ، چاہے وہ نافرمانی جان کے ذریعے ہو، چاہے مال کے ذریعے ہو، چاہے اولاد کے ذریعے ہو، چاہے دوست احباب کے ذریعے ہو، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے دوست احباب کے ذریعے ہو، اور چاہے آلات کے ذریعے ہو، چاہے آلات کے ذریعے ہو، دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دنیا نام ہے آخرت سے غافل ہونے کا، دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا۔ اب یہ نافرمانی چاہے پیسے کے ذریعے ہو، چاہے مکان کے ذریعے ہو، چاہے دکان کے ذریعے ہو، چاہے زراعت کے ذریعے ہو، چاہے تجارت کے ذریعے ہو، چاہے دوستی اور تقریبات کے ذریعے ہو، چاہے تفریحات کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے، اس کا نام ہے دنیا۔ اور یہ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اگر یہ سارے کے سارے دین کے مطابق ہمارے موافق ہوں، ہمارے معاون ہوں، ہمارے مددگار ہوں، اور ان کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تابع داری کر رہے ہوں، تو یہ دنیا داری نہیں، یہ بھی دین داری میں داخل ہے۔ اس لیے ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم دیندار بننے کے لیے دنیا طرف کرو، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے دنیا کو شریعت کے مطابق استعمال کرو۔ پیسہ ہے تو حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال جگہ خرچ کرو، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، اور اسی طریقے سے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کا جائز استعمال بھی ہے، ناجائز استعمال بھی ہے، جائز استعمال کرو، دین کے لیے استعمال کرو، کوئی دنیا داری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں، حرام کاموں کے لیے استعمال کرو، ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرو، حرام اور ناجائز بالکل، یہ پیسے کے اندر حکم ہے، یہی کپڑوں کے اندر حکم ہے، یہی دکانداری کے اندر حکم ہے، یہی ملازمت کے اندر حکم ہے، یہی تجارت کے اندر حکم ہے، یہی زراعت کے اندر حکم ہے، تو جان کو بھی اور مال کو بھی، اور جتنی چیزیں ان کے تابع ہیں جس میں ساری دنیا آ گئی، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا عین دینداری، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹ کر گناہوں میں استعمال کرنا، نافرمانی میں استعمال کرنا ناجائز اور حرام۔ تو ایک راستہ ہے دنیا داری کا، یعنی نافرمانی کا، اور دوسرا راستہ ہے تابے داری کا، فرما برداری کا اور دینداری کا۔ تو ان دو راستے ہیں دوستو، بیچ میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، تیسرا کوئی اور راستہ بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارے ماحول میں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ مکمل دیندار بنو نہ مکمل دنیا دار بنو، جیسے کہ جو مکمل دنیا دار بنے گا تو ظاہر ہے دین کو پھنسی پھوٹ ڈالے گا، دین کو چھوڑے گا اور وہ گناہوں کے اندر ڈوبے گا اور اپنے آپ گناہوں میں مبتلا کرے گا تو دنیا دار کہلائے گا۔ اور جو صحیح معنی میں دیندار بنے گا، دین کا راستہ اختیار کرے گا، تو یقیناً گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا، تو اس میں بہت سے رشتے دار بھی ناراض ہوں گے، بہت سے عزیز و اقارب بھی خفا ہوں گے، بہت سے بعض بہن بھائی بھی ناراض ہوں گے، اور رشتے دار و اقارب اور عام ملنے جلنے والے بھی اعتراض کریں بھائی یہ کیا دینداری ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک درمیان کا راستہ نکالا ہوا ہے، اور وہ اس کی تلقین کرتے ہیں جو سب سے زیادہ خرابی کی جڑ ہے، کہتے ہیں بھائی کچھ دین کے ساتھ دنیا بھی لے کے چلو، یہ کہتے ہیں۔ 100% تم دیندار نہیں بنو، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% دنیا دار بنو، بس کچھ دین کو لے لو، کچھ دنیا کو لے لو، جس کے دوسرے معنی میں یہ ہے کہ کچھ دین کے احکام پر چلو، کچھ اپنے خواہشات کی پیروی کر لو، کچھ اپنے معاشرے اور ماحول کے ناجائز اور خلاف شرع کاموں کو اختیار کر لو، اور پھر دین پہ چلو۔ تو یہ تیسرا راستہ کوئی نہیں، اپنا من گھڑت ہے، اور اپنی سوچ ہے تو بالکل باطل اور بالکل غلط اور بے انتہا نقصان دہ. مولانا رومی رحمت اللہ نے فرما دیا ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا آئے دوں, ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا آئے دوں, این خیال استو محال استو جنو. تم اللہ تعالیٰ کو بھی چاہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار بنوں, تابے دار بنوں, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بنا لیا تو میں بھی ان کا ہی بن جاؤں, وہ ہم دنیا دوں. اور تم اس دنیا کو بھی چاہو کہ بھئی یہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں اور ان کے نقش قدم پر بھی چلوں, ان کو بھی راضی رکھوں. فرماتے ہیں خیال استو محال استو جنو, یہ تو خیال ہے جو بے بنیاد ہے اور ناممکن اور محال ہے اور پاگل پنے کی بات ہے. یہ تم نے کہاں سے تیسرا راستہ نکالا ہے جس پہ چلنا ہی ناممکن ہے؟ ناممکن اس لیے ہے کہ کوئی گاڑی دو سڑک پہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. میں اس سے زیادہ آسان مثال میں نہیں لے سکتی. کوئی ٹرین بیک وقت دو پٹریوں پہ نہیں چل سکتی, ایک وقت میں ایک ہی پٹری پہ چلے. تو ہر صاحب ایمان دو پٹریوں پر, یعنی دنیا داری کی پٹری پر اور دینداری کی پٹری پر بیک وقت نہیں چل سکتا. اس لیے یہ بالکل غلط ہے, اس لیے یہ بالکل باطل ہے اور ناممکن بات ہے. دنیا داری کا اور کچھ دینداری کا راستہ اختیار کر کے دینداری رہے گی نہیں, بالکل اللہ تعالیٰ کی تابع داری مکمل نہیں رہے گی. جب نہیں رہے گی تو پھر یاد رکھو پھر اللہ پاک راضی نہیں ہوں گے. جب دو راستے ہیں تو اب ان میں سے فیصلہ یہ کرنا ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اس کے لیے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ویسے تو آپ کے بھی ذہن میں ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے, تو مجھے بھی معلوم ہے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے, مگر بات میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب واقعہ آیا جو ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے جو فرانس کے ایک بہت بڑے مسلمان محقق ہیں تشریف لائے اور انہوں نے وہاں بیان کیا. اس بیان میں انہوں نے یہ واقعہ سنا. اور یہ فرمایا کہ دنیا میں عام طور پر جو کالے لوگ ہیں وہ اتنے عقل مند اور سمجھدار نہیں ہیں. سوائے دو کالوں سے, ایک مرد اور ایک عورت, یہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. مردوں میں سے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کے حضور کے وہ محبوب صحابی ہیں, جب صحابی ہیں تو ان سے بڑا عقل مند کون ہوگا. لیکن ہیں وہ حبشے کے رہنے والے اور حبشے کے لوگ کالے کلوٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی. اور ایک کالی عورت, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں, جو فطری بات ہے, یعنی مردوں کے اعتبار سے بعض عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے. یہ تو ایک واضح سی بات ہے, مگر ایک عورت بڑی عقل مند ہوتی ہے. حبشے کے رہنے کی وجہ سے جیسے تو بہت ساری عقل مند عورتیں ہیں, عابدہ زاہدہ اللہ والی عورتیں, ساری صحابیات تھے ان کے اندر ازواج مطہرات اور برات طاہرات, نہایت ہی عقل مند, نہایت اللہ والی, بڑے اونچے مقامات پر فائز ہیں. مگر یہاں کالے ہونے کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کالے ہونے کے باوجود ایک مرد بہت ہی عقل مند، ایک عورت بہت ہی عقل مند. اب یہ جو سب سے عقل مند عورت کالی گزری ہے، اس کا عجیب و غریب قصہ ہے، اس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کون سی عورت. وہ یہ کہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ عجیب انداز اختیار فرمایا، اپنا اس نے دربار لگایا اور تمام اصحاب دربار کو طلب کیا، اور ان کو بلانے سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے خادموں سے اور نوکروں سے کہا کہ شاہی خزانے میں جتنا بھی مال و دولت ہے، ہیرے جواہرات ہیں، پلاٹینم ہے، اور جتنی قیمتی چیزیں ہیں ساری دربار میں سجا دو. سب کے ڈھیر دربار میں لا کر لگا دو، جب لگ جائے تو مجھے بتانا. انہوں نے سارا شاہی خزانہ صاف کیا اور ساری قیمتی قیمتی چیزیں، ساری قیمتی قیمتی چیزیں لا کر کے انہوں نے دربار میں لگا دی. دربار کیا تھا؟ شاہی خزانہ بن گیا، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، پلٹینم کا ڈھیر، ہیروں کا ڈھیر، جواہرات کا ڈھیر، یاقوت کا ڈھیر، زمرد کا ڈھیر، نیلم کا ڈھیر، جتنے قیمتی قیمتی اشیاء تھی ساری دربار میں آ گئی. اب اس نے کہا کہ جتنے بھی میرے اہل دربار ہیں اور جتنے بھی میرے خادم اور نوکر چاکر ہیں اور میرے ماتحت ملازمین ہیں، سب کو دربار میں بلا اور دروازے بند کر. اب سب دربار میں آ گیا، اپنے اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے اور چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی یہ کیا آ گیا بھائی، آج بادشاہ سلامت ہوں کیا جوش آئیے، آج تک ہم نے کبھی یہ منظر دیکھا نہیں، کبھی شاہی خزانے کا ہم نے منہ نہیں دیکھا، آج تو خزانہ ہی دربار میں آ گیا. اس کے بعد بادشاہ سلامت اپنے کرسی پہ جلوہ فروز ہوئے اور ہارون رشید نے عجیب و غریب اعلان کیا جو آج تک کبھی نہیں کیا. اور اعلان یہ کیا کہ جو کچھ اس دربار میں اس وقت موجود ہے، جس کو جو پسند ہو لے. او ہو، یہ اعلان سنتے ہی سب کے جسم میں سیرو خون بڑھ گیا، بڈھے بھی جوان ہو گئے، عورتیں بھی دور پڑی، اور ہر ایک اپنی پسند کی چیز سے لپکا. کسی نے فوراً سونے پہ ہاتھ ڈالا کہ ارے بھائی آپ تو جتنا چاہے لے لو، جتنا اٹھائے اٹھا لو، پھر تو ہم کیا ہماری پشتہ کھائی. کسی کو چاندی پسند کی وہ چاندی کی طرف دوڑا، کسی کو ہیرے پسند تھے وہ ہیرے کی طرف پہنچا، کسی کو جواہرات پسند تھے وہ ان کی طرف بڑھا، اور جس کو پلاٹینم محبوب تھا وہ اس کی طرف لپکا. بس جس کو جو ایک دم شراب مزار دربار کے اندر ہلچل مچ گئی، اور کسی کو کسی کا ہوش ہی دینا ہر آدمی مال دولت کی طرف دوڑنے لگا. اس مجمع میں ہارون رشید کی ایک کالی کلوٹھی باندھی ہوئی تھی، اس نے نہ سونے کو دیکھا، نہ چاندی کو دیکھا، نہ ہیروں کو دیکھا، نہ جواہرات کو دیکھا، نہ پلاٹینم کو دیکھا، نہ دوسری قیمتی اشیاء کو دیکھا. وہ تو دربار کے آخر میں تھی، کیونکہ وہ تو باندھی تھی، وہ وہاں سے سیدھی چلی اور تخت شاہی پر چڑھ کر کے اس نے ہارون رشید کے سر پیار کر دیا، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے یہ پسند. ہارون رشید بھی ہکا بکا رہے گی، اس نے کہا کہ بہت ساری قیمتی چیزیں رکھی ہیں، سونے کے ہار بھی ہیں، کڑے بھی ہیں، لاکٹ بھی ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہیں، انہیں پسند کر لو، چاہیے تو یہی چاہیے اور کچھ. اس نے پھر کہا کہ نبی، اگرچہ میرے الفاظ میں تو عموم تھا لیکن میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ جو چیزیں میں نے دربار میں لگا رکھی ہیں یہ جس کو جو ہوتا ہے وہ پسند ہو لے لے. سمجھے جی آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہو اس میں جمع نہیں. آپ کے الفاظ سے یہ تھے کہ دربار میں جو کچھ ہے اس میں جو جس کو پسند ہو وہ لے لیں. تو میری پسند تو یہی حضرت کی حیرت. لیکن اس عورت نے بڑا عقل مندی کام کیا کہ بھئی یہ آج ایک خزانہ بادشاہ نے دربار میں لگایا ہے تو صاحب خزانہ کیوں نہ لے لیا جائے اور اسے کیوں نہ منتخب کیا جائے کہ اس کو لے لیں گے تو ساری حکومت ہماری. اتنا سمجھداری کا فیصلہ جس عورت نے کیا وہ کالی کلوٹی تھی اور اس کا یہ فیصلہ اس کے نہایت ہی عقل مندی کی دلیل. جنہوں نے سونا اٹھایا, جنہوں نے چاندی اٹھائی, جنہوں نے ہیرے اٹھائے, جنہوں نے جواہرات اٹھائے, انہوں نے کچھ نہیں اٹھایا. اس عورت نے جو بادشاہوں کو پسند کیا اس نے سب سے اونچا فیصلہ کیا. جنہیں بادشاہ اعلان کر چکا تھا لہٰذا اس نے وہیں نکاح آل صاحب کو بلایا اور پھر اسی دربار میں اس نے اس سے نکاح پہلے اس کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ نکاح کیا اور ہارون رشید کی پہلی بیوی تھی ملکہ زبیدہ جو بڑی نیک اور عادل زائدہ تھی لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ دوسرا نکاح جو ہے اس کالی حبشی عورت سے ہارون رشید نے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے اس کا بہترین بیٹا مامون رشید عطا جو نہایت جاہ و جلال کا بادشاہ گزرا ہے. خود ہارون رشید بھی بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے زمانے میں اسلام اپنے عروج پر تھا. اس کے بیٹے مامون کے زمانے میں اسلامی حکومت میں سورج دن ڈوبتا تھا. مولانا حمید الدین صاحب دعوت برا خاتون نے فرمایا کہ یہ دنیا کی کالی عورتوں میں نہایت عقل مند عورت ہے جس نے دربار کے اندر نہ سونے کو پسند کیا نہ چاندی کو پسند کیا ہارون رشید کو پسند کیا کہ جو صاحب سلطنت ہے کہ وہ میرا ہو گیا تو ساری حکومت میری ہو گئی. یہی وقت ہمارے لیے انہوں نے ہمارے لیے ہمیں اس لیے سنایا تھا کہ بھائی تم بھی اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لو. انہوں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے پر تم ان کے دل و جان سے ہو جاؤ تو پھر زمین بھی تمہاری, آسمان بھی تمہاری, دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری. نہ خبر میں عذاب نہ محشر میں کوئی تکلیف, کیونکہ جو ان کا ہو جائے گا ایک تو مرتے ہی اسی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیا جاتا. پھر جب قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اعلان ہوا کہ اللہ اللہ ہو گیا اللہ اللہ کو بنا نہیں بلا دیا. جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. اور قیامت کے دن جو ایک ہزار سال کا ہوگا, ایک ہزار سال لمبا ہوگا دن, اور بلائی گرمی پڑے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے ان فرما بردار بندوں کو تو عرش کے نیچے اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہو. مجھے سے ہم دنیا میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں یا دکان پہ جاتے ہیں, بس چائے پیتے ہیں اور پھر مغرب کے لیے چل دیتے ہیں. نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی انتظار, نہ کوئی پریشانی, وہاں اتنی بھی نہیں ہوگی تکلیف. نہ حساب, نہ کتاب, اور بس تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں گے. چلو بھائی صاحب ہو گیا, چلو بھائی چلو بھائی چیز اب جنت کی طرف چلو, اور جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. وہاں پر سوائے راحت کے اور سوائے سلامتی کے اور سوائے نعمتوں کے کچھ بھی نہیں. وہاں جا کر موت کو ہی موت آ جائے گی. پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مالا مال ہوتے رہیں گے. جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بھائی دنیا داری کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو یا دینداری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو, دو راستے ہیں, ایک راستے میں انتخاب کرو. اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ہمارے لیے منتخب کر دیا ایمان دیگر کے کہ ہم مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور سب کچھ ہم جان مال اللہ تعالیٰ کو دے چکے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنتی ہونے کا اعلان, ہمارے لیے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا. کیونکہ یقیناً اہل ایمان کو جنت ملے گی. بس اب اتنی سی بات ہے کہ بس ہم پورے پورے اللہ تعالیٰ کے تابع دار اور فرما بردار بن جائیں, نہیں تو پھر سزا بھی ملے گی, ہو سکتا ہے نافرمانی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو جائے یا دوزخ میں کچھ دن کے لیے جانا پڑ جائے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, یہ دو راستوں پہ چلنے کا نتیجہ ہے. اگر ہم نے خدا نہ خواستہ پورے پورے دین والے راستے کو اختیار نہ کیا اور یہ لوگوں کی بے بنیاد بات پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی کہ بس کچھ دین کو لے لو کچھ دنیا کو لے لو, تو پھر بھائی دوزخ میں جانے کا اندیشہ موجود ہے. اور دوزخ میں چاہے کسی حیثیت سے جاؤ, جانا تو انتہائی خطرناک ہے, کیونکہ جہنم انتہائی تکلیف کی جگہ کا نام ہے. تھوڑا سا میں بتاؤں آپ کو ایک ہی بات سے آپ کو جہنم کے عذاب کا اندازہ کرا دوں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا, وہ جہنم سے باہر ہی ہوگا, صرف جہنم میں سے دو چپل نکال کر اس کو پہننے کے لیے دی جائے گی اور اس کو پہنا دی جائیں گے پہن. اب وہ جو جہنم کی چپلیں پہنے گا وہ جہنم سے باہر ہوگا, جہنم میں نہیں ہوگا, پیروں میں اس کے جہنم کی اور دوزخ کی دو چپلیں ہوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دماغ کا یہ عالم ہوگا کہ ان چپلوں کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکڑا ہو, ہنڈیا کھدبت کھدبت پکتی ہے نا, اس کا دماغ اس طریقے سے پکڑا ہوگا جبکہ چپلیں پیر میں ہوں گی, پورا جسم اس کا آگ بنا ہوا ہوگا. اور یہ ہے کہ وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے جہنم کا سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے, جبکہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا. تو جو کافی جہنم میں جائے اسے کیا حال ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان مرد اپنی شلوار تخنے سے نیچے رکھے گا اس کے تخنے ماں پیر کے دو زخمیں جلیں گے, اس سے کیا حال ہوگا؟ جب چپل پہننے سے دماغ ہنڈیا کی طرح پکڑا ہے تو جس کے تخنے ہی دوزخ کے اندر ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور تخنے ہوں گے تو جسم بھی اسے دوزخ میں ہی ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آدھا سے زیادہ سارے جسم باہر ہوگا خالی تخنے آگ کے اندر جلتے ہوں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. پیروں کے جہنم میں ہونے کا مطلب اس کا جہنم میں جانے, جہنم سے باہر سے بھی حال ہے تو اندر کیا حال ہوگا؟ تو بھائی یہ جو تیسرا راستہ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے یہ اس کا یہ انجام ہی آتا ہے. جب یہ انجام ہے تو بس اب بھائی عقل مندی کا فیصلہ کرو. عقل مندی اس عورت نے دکھائی کہ اس نے تو ہر مشین کے سر پہ آگ رکھا تھا, آپ اللہ جل شانہ کی تابع داری کا ہار اپنے گلے میں ڈالو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی کامل توفیق عطا فرمائے. اب طے کر دو کہ بس بھائی ہمیں تو اب اللہ کی طرف ہی جانا ہے اور اسی دروازے کو تھامنا ہے, اسی میں دنیا کی نجات ہے, اسی میں آخرت کی نجات ہے, اسی میں دنیا کی فلاح ہے, اسی میں آخرت کی فلاح ہے. اسی کو ہمارے مزدور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی, بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو. بھائی انہوں نے اپنی مہربانی سے ہمیں جنت کے لیے چاہا, اس سے بڑھ کر ان کے کیا انعام ہم پر ہوگا؟ اور پھر حضور کی امت میں پیدا فرمایا, اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ اور پھر حضور کی امت میں جو حضور کی امتیوں کے لیے بے انتہا آسانیاں ہیں, اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے طفیل ہمیں جو بے شمار بہانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کرنے کے درگزر کرنے کے بخشش کے ملے ہوئے, اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا؟ بس اب تو سمجھو پھول کی طرح چلنا ہے, زندگی انتہائی مختصر سی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ذرا سی ہمت کرنے کی ضرورت. اور طے کر لو بھائی اپنے ذہن میں کہ بھائی دنیا داری کا راستے پہ چلنا ہے یا دینداری کے راستے پہ چلنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا ہار گلے میں ڈالنا ہے یا دنیا والوں کی بات سے بھی چلنا ہے. اور عقل مندی کا فیصلہ ہے کہ بس دینداری کو راستے اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا پوری طرح دن میں داخل ہوگا. خطوط شیطان, نقش و شیطان کے نقش قدم پہ پھر چلنا نہیں ہوگا, اس سے بچنا پڑے گا. اور اس کے چلنے کے لیے کسی اللہ والے کے دامن کو تھام کے چلنا ہوگا, اس سے پوچھ پوچھ کے چلتے رہو, جو کرو اس سے پوچھو, جو کرو اس سے پوچھو, راستہ بالکل آتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق